يا رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة دعائي درود السلام في نمبر سي فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اس نے یہ کہا، اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد للہ، بین الاقوامی اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے. اس ضمن میں مدنی مذاکرہ جاری ہو رہا ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اگر بھول کرتا پائیں تو فوراً اصلاح فرمائیں تاکہ ازالہ آسان ہو. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ انشاءاللہ رجوع کرتا پائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ
استغفر اللہ.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے، بدگمانی کی تعریف بیان فرما دیجیے.
بدگمانی معنی کسی کے بارے میں برا سوچنا، سوئے زن بھی بولتے ہیں اس کو، کسی کے بارے میں وہ ایک برا سوچنا، یہ ہے بدگمانی. لیکن یہاں برا سوچنا سے مراد یہ کسی کی طرف کوئی ایسی بری چیز نسبت کرنا جو عیب ہو، اور اس کے بارے میں ذہن بنا لینا کہ فلاں میں وہ عیب ہے اور وہ ایسا ہی ہے. گناہ اس صورت میں ملے گا کہ کسی کے بارے میں برائی کا ذہن بنا، مثلا یہ شخص بد نگاہی کرتا ہے، حالانکہ کوئی پروف نہیں ہے اپنے پاس، لیکن بس یہ ذہن بن گیا کہ یہ بد نگاہی کرتا ہے یا یہ اس کی نیت خراب ہے. ایک تو یہ کہ ذہن میں یہ خیال آنا، تو یہ خیال آنا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ خیال جمانا کہ یہ ذہن بنا لینا کہ یہ ایسا ہے ہی، تب تو گناہ ہے بدگمانی کا. ایک صورت یہ ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ بدگمانی ہوئی تو اس کا اظہار کر دیا، اب زبان سے بول دیا یا اشارے سے بول دیا یا لکھ کر بتا دیا، اعضاء سے اس کا اظہار کر دیا، تب بھی اس کا گناہ ہوگا. دوبارہ لے کہ کسی کے بارے میں برا سوچنا، برا ذہن بنانا برائی کی طرف، یہ ہے بدگمانی. اور بدگمانی جبکہ میں نے بتایا کہ وہ گناہ اس صورت میں تو وہ حرام ہے مسلمان کے بارے میں. اور آج کل اس کا ہمارے یہاں بہت زیادہ سلسلہ ہے. بدگمانی اتنی عام ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس پر رکاوٹ کیسے کھڑی کی جائے. بدگمانی کے متعلق بے شک آپ خود بیان بھی کرتے ہوں گے مبلغین، لیکن پھر بھی اس کا اطلاع ختم نہیں ہوتا، یہ مرض جاتا نہیں. تو بدگمانی کے بارے میں جاننا یہ ذہن میں رکھے کہ فرض ہے، جو بھی مہلکات ہیں گناہ ہے، گناہوں کے بارے میں جاننا فرض ہے، جبھی تو گناہ سے بچے گا. تو یہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہے کہ کسی جیسے کسی کو کسی کے یعنی کہ بیرش لڑکے کے ساتھ دیکھا تو بعضوں کا ذہن ہوتا ہے کہ یار اس کی نیت اس پر خراب ہے، حالانکہ یہ بدگمانی ہے. اسی طرح کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ یار یہ پیسے کھا جاتا ہے، اگر پلا پیسے کھا گیا اگر بلا ثبوت کہے گا تو یہ بدگمانی نہیں بلکہ یہ تہمت کی تاریخ میں آئے گا، تہمت ہو جائے گی. تہمت کا عذاب برداشت کیسے ہوگا؟ تہمت کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ مفہوم حدیث شریف کا کہ جو کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کرے جو اس میں نہیں، تو وہ جہنم میں ردغۃ الخبال میں اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک اس سے نکل نہ جائے، اپنی اس یعنی اپنے گناہ سے نکل نہ جائے. ردغت الخبال جہنم میں وہ جگہ ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا, اس سے نکل نہ جائے. اس سے مراد دو شرح میں دو باتیں لکھی ہیں شیخ عبدالحق صاحب نے رحمت اللہ تعالی علیہ, کہ یا تو اس سے توبہ کر لے, توبہ کر لی اور وہ اس عذاب سے بری ہو گیا, اللہ نے معاف کر دیا, توبہ کے تقاضے اس نے پورے کر لیے, یا یہ کہ اپنا عذاب بھگت لینے کے بعد اس سے نکل جائے گا. اب جتنا عرصہ عذاب وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے. تو بہرحال یہ کہ بدگمانی بہت عام ہے ہمارے یہاں. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ میں میں نے چند جگہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے سوال جواب میں آپ نے فرمایا کہ بدگمانی یعنی برا گمان, خبیث گمان, خبیث گمان بھی کہہ سکتے ہیں سو اعلی حضرت نے تو خبیث گمان, خبیث گمان خبیث ذہن کی پیداوار ہے یا خبیث دل میں پیدا ہوتا ہے, نہ خبیث گمان خبیث دل میں پیدا ہوتا ہے. اس طرح کا بزرگوں کے مطلب ہے کہ ارشادات اعلی حضرت نے بیان کیے, تو ایسا ذہن گندا ہو گیا ہمارا کہ حسن ظن ہو نہیں پاتا. حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں حسن ظن قائم کرنا یہ عمدہ عبادت ہے. تو اچھا گمان قائم کرنے میں حرج کیا ہے؟ آخر ہم برا ہی کسی کے بارے میں کائے کو سوچتے. اگر اگلا واقعی برا ہے اور ہم نے مطلب اس کے بارے برا گمان کیا, ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے مگر ہے وہ برا اور کوئی واضح قرینہ بھی نہیں اس کے بارے میں بدگمانی کرنے کا, تو اب ہمارا تو گناہ ہو گیا. چاہے وہ واقعی ایسا ہو پھر بھی ہم گناہگار ہو جائیں گے, تو اس لیے برے گمان سے بچنا چاہیے. ہاں قرینہ موجود ہے تو بدگمانی گناہ نہیں ہے. قرینے کی مثال کہ کسی کا شراب خانے میں آنا جانا ہے, اب اس کے بارے میں اگر کسی نے یہ گمان کیا کہ یہ شرابی ہے تو اب گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ تہمت کی جگہ پہ کھڑا ہو گیا. شراب خانے میں آتا جاتا تو لوگ اس کو بولیں گے شرابی ہے, اگرچہ وہ شراب نہ پیتا ہو, آنا جانا کسی اور مقصد کے لیے ہو, لیکن یہ قرینہ موجود ہے کہ شراب خانے میں آتا جاتا ہے. اس لیے بدگمانی سے بچنے کا ذہن بنائیے کیونکہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا فرض ہے اور اس کا علاج سیکھنا بھی فرض ہے. اس سلسلے میں اللہ تعالی ہمارے علماء کرام پر رحم فرمائے, برکتیں دے, انہوں نے بہت بڑا احسان کیا ہم پر. مدینۃ العلمیہ جو دعوت اسلامی کی مجلس ہے اس میں کثیر علماء شامل ہیں, انہوں نے بہت پیاری کتاب, مجھے بہت پسند ہے یہ کتاب, انہوں نے یہ کتاب بدگمانی کے عنوان سے مواد جمع کر کے شائع کیا ہے. ایسی جامع اور مختصر کتاب کم از کم میں نے بدگمانی پر کہیں اور نہیں دیکھی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی کام کے لیے قسمیں کھا کر روپیہ لے پھر اس کام میں نہ لگائے تو ایسے کے بارے میں کیا گمان کیا جائے؟ جواب ارشاد فرما دے.
تفصیلی فتویٰ اس میں سے جو اپنی یادداشت کے مطابق مدنی پھول جو مل رہے ہیں وہ جو مجھے یاد پڑ رہا ہے تھوڑا بہت عرض کرتا ہوں. سوال کس ٹائپ کا تھا اس کے تحت اعلیٰ حضرت نے جواب دے کر حیرت میں ڈال دیا. اس سے پتا چلتا کہ اعلیٰ حضرت کا ذہن کس قدر مدنی تھا, وہ فتویٰ دینے کا انہی کو حق تھا صحیح معنوں میں. سوال کچھ اس طرح کا تھا, ایک شخص نے حج کے لیے, ایک شخص نے حج کے لیے, غریب آدمی تھا, اس نے حج کے لیے بعض لوگوں سے پیسے اس طرح لیے کہ میں اگر اس سال حج نہ کروں تو یہودی یا نصرانی ہو کر مروں. تو لوگوں نے اس کو بولا کہ اتنی بڑی قسم مت کھایا, تو اس نے تین بار مقرر یہی اس طرح کی قسم کھائی کہ میں بولتا ہوں نا مجھے حج کرنا ہے, اس سال اگر حج نہیں کروں تو میں یہودی میں نصرانی بس مروں. اس طرح کی وہ الفاظ یاد نہیں ہے مگر اس طرح کا ہی جملے اس کے. تو لوگوں نے اس کو پیسے دیے. اب یہ آدمی اس نے پیسے تو لے لیے اور حج کے دنوں میں یہ اپنے شہر سے بمبئی چلا گیا, پیسے لے کر لوگوں کے حج کے نام پر چلا گیا بمبئی سے, وہ سفینے بیٹھنا ہوگا. لیکن 8-10 دن میں یہ واپس آ گیا, حج کے لیے نہیں گیا. تو لوگوں نے اس کو بولا کہ تم نے تو کہا تھا کہ حج پر جاؤں گا تو حج پر نہیں گئے. تو اس نے بدتمیزیاں کی, الٹے سیدھے جوابات دیے, غصے میں آ گیا, تو پیسے بھی واپس نہیں دیے. تو یہ شخص مسلمان رہا یا نہیں؟ تو اتنی بڑی بڑی قسمیں کھائیں اس نے اور پھر بھی حج کے لیے نہیں گیا, جب بولا تب بھی یہ لڑائی پر آمادہ ہو گیا. اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ وہ سخت سے سخت فتویٰ لینا چاہ رہے تھے اعلیٰ حضرت سے, اس سوال سے ایسا اندازہ ہوا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا نا, واقعی اپنا بھی یہ پڑھ کر سینہ مدینہ بن جائے کہ اعلیٰ حضرت کی سوچ وہاں تک پہنچتی ہے جہاں تک ہماری پہنچ ہی نہیں سکتی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہاں یہ کہ اس نے پیسے بھی واپس نہیں دیے, سب اس سوال میں تھا. فرمایا کہ اس شخص نے جس وقت پیسے دیے, جواب کا میں اپنے انداز میں خلاصہ کر رہا ہوں, اس وقت واقعی اس کی نیت حج کی ہوگی. وہی وعدے کے بارے میں جو کل میں نرس کیا تھا کہ وعدہ کرتے وقت یہ نیت ہو کہ میں نے یہ پورا کرنا ہی نہیں ہے, تب گناہگار ہے. ورنہ کرتے وقت وعدہ اس کا ذہن تھا کہ میں نے یہ پورا کرنا, اور بعد میں ارادہ بدل گیا یا کوئی سبب ایسا ہو گیا کہ وہ نہیں کیا اس نے, تو اس پر کوئی جرم نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب اس نے پیسے دیے اس وقت تو اس کی نیت ہوگی, تو اس لیے اس پر وہ کہ یہ یہودی یا نصرانی, وہ قسم اپنی جگہ پر اسے ہی کھا رہا تھا, اس وقت وہ سچا تھا. اب بعد میں یہ گیا ہوگا بمبئی, یا تو اس کو کوئی مرض ایسا لاگو پڑ گیا ہوگا کہ یہ سفر کے قابل نہ رہا ہوگا, یا اس کی کوئی ایسی بیماری ایسی کوئی ترکیب ہوگی کہ یہ اکیلا سفر نہیں کر پاتا ہوگا. اور اس نے جب آپ لوگوں سے پیسے قبول کیے تو اس وقت اس کی نیت یہ ہوگی کہ فلاں مجھے مل جائے گا, میں اس کے ساتھ حج پہ چلا جاؤں گا, اور وہ آدمی اس کو میسر نہیں آیا ہوگا. تو اس کی کوئی واقعی ایسی مجبوری ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے یہ سفر پر نہ جا سکتا. رائے یہ کہ وہ یہ بھی مطالبہ تھا سوال میں کہ یہ پیسے بھی نہیں دیے, اس کو پیسے لوٹانے چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب اس کو پیسے دیے گئے نا, تو یہ پیسوں کا مالک بن گیا تھا. یہ ایک اصول یاد رکھیں, ہبا مشروط جو ہوتا ہے نا, ہبا میننگ گفٹ, تو ہبا مشروط یعنی اس کے ساتھ جو شرط کی جائے تو وہ شرط باطل ہوتی ہے. یعنی میں آپ کو بہت آسان سے مثال دوں کہ آپ نے مجھے عطر کی شیشی دی اور آپ نے کہا کہ دیکھو آپ لگائیں گے اس کو, میں نے وہ عطر کی شیشی دے دی, تو آپ نے دیا یہ میرا قبضہ ہو گیا, یہ عطر شیشی میری ہوگی. آپ کا یہ لگانے کی شرط ہے, یہ باطل ہے. تو ہبا مشروط میں جو شرائط ہوتی ہیں وہ باطل ہوتی ہیں, یہ ایک مسئلہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب اس کو یہ رقم دی گئی تو یہ رقم اس کی ہو گئی, اب اس پر واجب نے کہ یہ دوبارہ دے جنہوں نے دیا ہی نہیں. اس طرح اللہ نے اس کو مطلب دینے کے صاف نکال دیا. البتہ بہتر یہ کہ وہ لوٹا دے, یہ فرمایا بہتر ہے کہ لوٹا دے, لیکن بہتر ہے لوٹا دے اس کا مطلب یہ کہ نہیں لوٹا ہے تو گناہگار نہیں ہے. تو اس طرح کا اعلیٰ نے فتویٰ دیا, اس سے بہت سیکھنے کو ملا کہ مسلمان کے بارے میں اگر گویا ہزار پہلو بھی ایسے نکلتے ہیں کہ وہ بدگمانی سے اگر بچا سکتے ہیں تو اس کو بچا لیا جائے, اس کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے. یہ اپنے جو میں نے آپ کو ہبا کا بتایا, ہبا مشروط کا, تو وہ تو صحیح ہے کہ شرط باطل ہو جاتی ہے, لیکن یہ واپس لینے کا جو مسئلہ ہے نا, اس میں تھوڑی گنجائش ہے. جیسے کہ عطر کی شیشی کسی نے دی تو وہ واپس مطالبہ کرنے کی اس کی صورتیں ہیں, مگر یہ مطالبہ کرنا مکروہ تحریمی ہے, حرام کے قریب ہے, مگر مطالبہ کر سکتا ہے, اس کی اجازت ہے. اور مطالبہ کا حق اس صورت میں ہوگا جبکہ اس کی یعنی کہ اس کی بھی صورتیں ہیں. مثلا کہ اگر وہ جس کو ہبا دیا, مجھے عطر کی شیشی مثلا آپ نے دی اور میں نے اپنے بدن پر ساری انڈیل دی, تو یہ ہلاکت ہو گئی, اب مطالبہ نہیں کر سکتا کہ تو رہی نہیں, ختم ہو گئی, میں نے تو وہ استعمال کر چکا, ختم کر دی, تو اب مطالبہ نہیں ہو سکتا. اور زیادت متصلہ, اس کے ساتھ کوئی مزید چیز بڑھا دی جائے, مثال کے طور پر آپ نے مجھے عطر دیا گلاب کے عطر کی شیشے, میرے پاس بڑی شیشی عطر کے گلاب کی, اس میں نے ڈال دیا, تو یہ مکس ہو گئی, اب آپ مطالبہ نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ نے مجھے دے دیا اور میں نے زور سے کلمہ پڑھا, آقا کے جلبوں میں میرا دم نکل گیا, میں موت آ گئی. تو اس صورت میں بھی اب ورثہ سے وہ واپس نہیں لے سکتے, یا اس کا آپ نے عوض لے لیا. میں نے آپ کو اتنی شیشی دی, آپ نے اتنی شیشی دی اور آپ نے کہا مجھے اپنا پین دے دو, مثال کے طور پہ میں نے آپ کو پین دے دیا, تو اب آپ نہیں لے سکتے. خروج عن الملک, یعنی اپنی ملک سے اس کو آپ نے خارج کر دیا. اچھا, آپ نے مجھے دی, میں نے کسی کو بیچ دی, پھر خروج ہو گیا اور بے درست ہو گئی. اچھا, میاں بیوی جب ایک دوسرے کو دیں تو اب ایک دوسرے سے لے نہیں سکتے. یا قرابت, جو خونی رشتہ دار ہیں, ذل ارحام, بلڈ ریلیشن جن سے ہوتا ہے نا, انہوں نے ایک دوسرے کو دیا, یعنی باپ نے بیٹے کو دیا تو نہیں لے سکتا, بیٹے نے باپ کو دیا, بھائی نے بھائی کو دیا, ماں نے بیٹی کو دیا, بہن نے بہن کو دیا. تو یہ جو خونی رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کو اگر ربا کریں تو یہ واپس نہیں لے سکتے. اور اس کے باوجود اگر آپ نے دیا اور تو واپس لینا ہے گناہ, لے سکتا ہے. لیکن حدیث شریف میں اس کے بارے میں کہا گیا کہ کتے کی قید چاٹنے کے مترادف ہے اپنا ہبا دے کر واپس لینا. یہ ہبا کے مسائل بارے شریعت میں تفصیل کے ساتھ ہیں, حصہ 14 میں ہبا کے مسائل تفصیل سے ہیں. یہ ہبا معنی گفٹ, گفٹ کے مسائل تفصیل سے ہیں, اس میں سے پڑھ لینا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا آنکھوں دیکھی بات پر بھی حسن ظن رکھ سکتے ہیں؟
کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص نے چوری کی, تو آپ نے اس کو فرمایا کہ اے آدمی تو نے چوری نہیں کی؟ تو اس نے کہا لا واللہ, خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو پھر میری آنکھوں کا میں قصور اس کو گنتا ہوں, کہ میری آنکھوں نے مطلب یعنی کہ غلط دیکھا, درست بھی دیکھا, اس طرح مطلب یہ کہ اس کو بچا لیا. یعنی کہ چوری کرتے سامنے چوری کی, اس کے باوجود اس کے عیب کو چھپا لیا. اور ہمارے یہاں کہ ہم مطلب قیاس آرائیاں کرتے ہوئے بدگمانی کے لیے راہیں نکالتے ہیں, تو کھینچ تان کے اس کو برا بنا دیتے ہیں بیچارے کو. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ ہے کہ گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہوئی تو فوراً یہ ذہن جاتا ہے کہ کسی نے جادو کروا دیا ہے. ایک تو یہ ذہن, اتنی حد تک بدگمانی نہیں تھی, لیکن اب ذہن یہ بنا کہ وہ جو خالہ ہے نا, اس سے پہلے بیماری ہوئی تھی نا, جب سے اپنے سے سیٹ نہیں ہے, یہ خالہ نے کروایا ہوگا. تو آپ نے کہا خالہ نے کروایا ہوگا تو یہ ہوئی بدگمانی. اچھا, اور اب گھر میں کسی نے یہ رٹ لیا کہ خالہ نے کروایا ہے تو یہ ہو گئی تہمت. اور بیچاری خالہ کو پتا نہیں, اب وہ خالہ گیارہویں شریف کی نیاز دینے آتی ہے تو اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کہ یہ جادو والا کھانا دے گئی ہم کو. اس معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہے. یہ تو میں نے خالہ کی مثال دی, ورنہ ساس بہو کا تو ایک مبالغہ کریں تو گھر گھر میں جنگ عظیم چھڑی ہوئی ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بہو نے جادو کروا دیا, ساس نے جادو کروا دیا. میرے بیٹے کو ماں بولتی ہے, میرے بیٹے کو میری بہو نے اپنی طرف کر لیا تعویذ کندھے کرا کے. یہ تو تہمتیں ہیں. بدگمانی اس وقت ہوتی ہے نا کہ بیچ کی بات, جیسے یہاں تو کنفرم کر دیا نا کہ اس نے کروا دیا, جزم کر دیا, اب یہ تو تہمت لگ گئی, تہمت لگا دی. تو یہ ہمارے معاشرے میں بدگمانیوں کا سلسلہ بہت زیادہ, گھر گھر عموماً گھر گھر میں اس کا ابتلا دیکھا جا رہا. یہ ایک مبالغہ ہے, ہر گھر میں ہو یہ ضروری نہیں. تو اس لیے انشاءاللہ آپ کیسٹ سنیں گے, کتاب پڑھیں گے, دونوں کے ذریعے آپ کو بہترین معلومات حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ عزوجل. اور اس کے علاج بھی بیان کیے گئے ہیں, اس میں کتاب میں بھی ہے, کیسٹ میں بھی ہے, تفصیلی انشاءاللہ معلومات کے لیے یہ دونوں آپ ضرور استعمال کریں, کتاب اور کیسٹ انشاءاللہ عزوجل. ہم نے بدگمانیاں تو بہت کی ہوتی ہیں, تو کیوں نہ ہم مل جل کر توبہ کر لیں. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. یا اللہ آج تک نینے جتنی بھی بدگمانیاں مسلمانوں کے بارے میں کی ہیں ان سے توبہ کرتا ہوں. یا اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. اے پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میری توبہ قبول فرما اور مجھے بدگمانیوں اور گناہوں سے بچا. آمین بجاہ النبی الامین. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
مدینہ یا سیدی نیتوں کے فضائل پر کچھ روشنی ڈال دیں.
حدیث پاک میں نیت المؤمن نیت المومن خیر من عملہ. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک حدیث شریف میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فضیلت نشان ہے، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے. سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جبکہ منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے. اور چونکہ ہر ایک اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے، لہذا مومن جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے. محبوب رب العالمین جناب صادق و امین عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل آخرت کی نیت پر دنیا عطا فرما دیتا ہے لیکن دنیا کی نیت پر آخرت عطا فرمانے سے انکار کر دیتا ہے. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، یہ جو اکبر عرض کرنے لگے اس کو لکھ لو، آپ کو نیت کرنے پر انشاءاللہ بہت ترغیب ملے گی. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. یہ مضبوط نیت کسی نے بتائی، صلو علی الحبیب کہا جائے گا، درود شریف پڑھوں گا، جب نام مبارک سنوں گا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تو درود پاک پڑھوں گا، پسند آئی کوئی بات تو لکھ لوں گا، سبحان اللہ کہوں گا، مسلمانوں پر آسانی کرنے والا بنوں گا، خود تکلیف اٹھا کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ رکھوں گا، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کا خیال رکھوں گا، لوگوں پر بوجھ نہیں بن جاؤں گا. یہاں بعض لوگ کسی پر اپنا گھٹنا چڑھا دیتے ہیں، کسی کو دبا کے کونے میں دبا ڈال دیتے ہیں، خود پالتی چار زانوں چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس طرح بھی بعض لوگ تکلیفیں دیتے ہیں لوگوں کو، تو اپنے بالکل سکڑ کے یوں دوسروں کے لیے آسان ہے. نیک بندوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا، نیک لوگوں کی زیارتیں کروں گا، اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچاؤں گا، امرت کو دیکھنے سے بھی بچنا، امرت کو مطلقاً دیکھنا بدنگاہی نہیں ہے، لذت کے ساتھ دیکھنا بدنگاہی ہے. اچھا یہ جو میں نے نیت کے فضائل آپ کو بیان کیے، یہ ایک کتاب سے میں نے بیان کیا جس کتاب کے چھپنے کا مجھے انتظار تھا، اور یہ کتاب الحمدللہ سالانہ اجتماع میں منظر عام پر آ گئی. اپنی اصلاح کے لیے بہترین کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے حوالے اردو کی کتابوں میں ملتے ہیں، اس کتاب کا یہ ترجمہ ہے. اس کا نام ہے الزواجر، الزواجر عن اقتراف الکبائر. اس کا نام اسلامی بھائیوں نے مجھ سے رکھوایا تھا جہنم میں لے جانے والے اعمال. جہنم میں لے جانے والے اعمال, جہنم میں لے جانے والے اعمال. اپنی اصلاح کے لیے بہترین کتاب ہے اور مبلغین کے لیے مواد کا خزانہ ہے بیان کے لیے. جیسے میں نے ابھی دو چار روایتیں آپ کو اس میں سے پڑھ کے سنائی نا, کتنی زبردست ہے, پہلے کبھی نہیں پڑھی تھی, نہیں سنی ہوں گی. تو اس میں وہ خزانہ ہے کہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اب دیکھو میں نے کھولا تو ایک قول سامنے آ گیا. حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کسی نے درہموں کی عزت کی اللہ عز و جل نے اسے ذلیل کر دیا. اب درہم سے مراد یہاں دولت لی جا سکتی ہے کہ وہاں درہم رائج ہوں گے اس وقت. منقول ہے کہ جب سب سے پہلے درہم و دینار بنے تو ابلیس نے انہیں اٹھا کر پیشانی تک بلند کیا اور چوم کر کہا جو تم سے محبت کرے گا وہ میرا حقیقی غلام ہے. دولت سے پیار کرنے والے کے بارے میں شیطان کا قول. تو اس طرح اس میں بہت خزانہ ہے, مبلغین کے لیے بہت کام کیا اور اپنی اصلاح کے لیے بھی بہترین اس میں مواد ہے. تو یہ کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال, 850 سے زائد صفحات, کتاب بھی بڑی سائز کی ہے. کون کون خریدے گا؟ بہت پیاری کتاب ہے. اس کو پڑھنے کا ادب دیں گے, کتنے دن میں پڑھیں گے؟ لیں گے تو سجا کر میری طرح رکھو گے تو کیا ہوگا, پڑھو گے تو زیادہ فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اس کو پڑھیں اور ساتھ میں ایک نام اور بھی لکھ لیں, جہنم سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ جنت میں انشاءاللہ. تو جنت میں لے جانے والے اعمال یہ بھی لکھ لیں. اللہ آپ کے کہے کی علاج رکھ لے اور آپ کے صدقے میں جنت میں چلا جاؤں تاکہ آپ میرے ساتھ آ سکیں. کوئی گناہ گار کرم سے انشاءاللہ پار لگیں گے. آپ میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ, میں آقا کے پیچھے پیچھے, ہم سب آقا کے پیچھے پیچھے. جل جلالہ جل جلالہ عم نبارہ وجل سبحانہ. ایک اور کتاب لے لو نا, یہ بہت اچھی کتاب ہے, یہ بھی بیان کے لیے بہت مواد ہے اور ہے بھی چھوٹی, اسے سستی بھی ہوگی اور جلدی پڑھ بھی لیں گے. نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں, یہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ, حنفیوں کے بہت بڑے عالم گزرے, بہت اچھے بزرگ تھے. تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے, ان کا ترجمہ اردو میں, نیکیوں کی جزائیں گناہوں کی سزائیں دونوں ہے اس میں. دیکھا یہ بتا دوں, یہ جو مکتبۃ المدینہ ہے یہ دعوت اسلامی کا آپ کا اپنا ادارہ ہے, اس میں ایک پیسہ بھی نہ میرا ذاتی نفع ہے, نہ ہماری شورا کا نفع ہے, نہ کسی کی جیب میں جاتا ہے. یہ مکتبۃ المدینہ آپ کا اپنا ہے. جو میں نے یہ کتابوں کی ترغیب دلائی وہ دین کی تبلیغ اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے جذبے کے تحت دلائی ہے, اس میں میرا اپنا کوئی ذاتی پیسہ جاتا ہے نہ آتا ہے. اور الحمدللہ میں نے جن کتابوں کو متعارف کروایا اتفاق ہے اس میں ایک بھی میری لکھی ہوئی نہیں ہے. ہمیں تو نیکی کی دعوت عام کرنی ہے. میں میری اپنی لکھی ہوئی کتابوں کی بھی تشہیر کرتا ہوں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے. بعض تنقید بھی لوگ کرتے ہیں کہ اس کو بڑا شوق ہے اپنی کیسی میں اپنی کتابیں چلانے کا, ٹھیک ہے, اس کو بھی معاف ہے جو اپنے بارے میں ایسا کہتا ہے. تو ایڈوانس میں معاف ہے اپنے, کیوں یہ تمنا کریں کہ اپنی وجہ سے کسی کو عذاب ہو جائے. مسلمانوں کو, سنیوں کو, سب کو معاف ہے.
ان شاء اللہ بدگمانی کتاب عام ہو جائے گی تو یہ بھی ختم ہو جائے گا ان شاء اللہ.
واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ دل میں خوف خدا عز و جل پیدا کرنے کے ذرائع ارشاد فرما دیجئے.
اللہ تعالی کی عظمت اپنے دل میں بڑھاتے چلے جائیں، انشاءاللہ اس طرح جب اس کی عظمت بڑھے گی تو اس کی ناراضگی بہت زیادہ گراں محسوس ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ خوف خدا کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈر، ورنہ معاذ اللہ کو اللہ تعالیٰ، اللہ تو کچھ ظلم کرنے سے پاک ہے، نہ وہ ظلم کرتا نہ کچھ، یعنی کہ زیادتی تو ہے نہیں نا وہاں، تو کرم بھی ہے قہر بھی ہے. تو بہرحال یہ کہ اس کی ناراضگی کا خوف کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، بس یہ دل میں ہر وقت اگر دھڑکا لگا رہے تو بہت اصلاح ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ایک صورت یہ بھی ہے کہ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے جس میں خوف خدا کی باتیں ہوں، جسے احیاء العلوم میں باقاعدہ خوف خدا کا عنوان موجود ہے. اسی طرح اور کئی کتابیں، یہ آنسوؤں کا دریا، یہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، بحر الدموع کا ترجمہ رکھا ہے آنسوؤں کا دریا، کے صفحات 300 کے لگ بھگ ہے، مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا اس کو، ترجمہ اپنے علماء نے کیا، داؤد اسلامی کے علماء نے، المدینۃ العلمیہ نے جو مجلس داؤد اسلامی کی. تو یہ کتاب بھی لینے جیسی ہے، اس کو پڑھیں انشاءاللہ بھیل جائیں گے. آنسوؤں کا دریا اس کا نام بھی بتاتا کہ کیا ہے، مبلغین کے لیے اس میں بہت مواد ہے. آپ میں سے کسی نے اللہ کی خفیہ تدبیر بیان سنا ہے مکتبۃ المدینہ کا؟ ماشاء اللہ اکثریت نے سنا، اس میں سے مدد لی ہے اس میں، اس بیان کے لیے میں نے اسی بحر الدموع آنسوؤں کا دریا. ابھی اندازہ لگائیں کتاب کیسی ہوگی، وہ کیسیٹ میرا خیال ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید سب سے زیادہ یا بہت زیادہ سنی گئی اللہ کی خفیہ تدبیر، اس لیے یہ کتاب کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آنسوؤں کا دریا. اس کی بھی نیت لگے تو کر ڈالیے، اس کتاب کا نام ہی خوف خدا ہے. یہ بھی ہماری المدینۃ العلمیہ مجلس کے علماء نے مرتب کیا، خوف خدا کے حصول کے طریقے اور اکابرین کے 100 سے زیادہ واقعات پر مشتمل ایک منفرد تحریر یہ اوپر لکھا ہوا ہے، 160 صفحات، یہ بھی خرید فرمائیں انشاءاللہ. کیونکہ سوال کی مناسبت سے یہ کتابیں دونوں، سوال کی مناسبت سے خوف خدا پیدا کرنے کے طریقے انشاءاللہ اس سے ملیں گے آپ کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان، یہ عرض ہے، ہر ایک کو آپ کہہ کر مخاطب کرنے والا مدنی نعام کچھ زبانوں میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے انگلش میں یو اور ایسٹ افریقہ کی زبان سواہلی میں وے وے، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا کہ اس مدنی نعام پر بھی عمل ہو جائے؟
بعض وقت آگے پیچھے بھی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تہذیبی انداز ہے یا بد تہذیبی ہے. تو ہم نے دراصل تہذیب سیکھنے سکھانے کے لیے مدنی نامات میں یہ ترکیب ہے. آپ بدتمیزی سے بات نہیں آئیں گے، یہ کیا، یہ جملہ کیا، آپ تو کہا میں نے، لیکن اگلے کا دل، اگر میں نے یہ کسی کو بلا اجازت شرعی کا تو دل دکھایا کہ نہیں دکھایا، یہ میری طرف سے بد اخلاقی بھرا جملہ ہے یا نہیں جملہ. تو اسی طرح یو اور ویوے میں بھی بہت کچھ ہوتا ہوگا، اس کا حل کیا نکالے. مدنی انعام بہرحال درست مانا جائے، لیکن اصل مقصد اور اصل روح آپ جناب کہلوانا نہیں ہے، شاید جناب آپ نے چوری کی ہے، اب یہاں جناب کہہ کر بھی مزید چانٹا ہی اس کے اوپر، بیچارے کے اوپر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میٹھے باپا جان، ارشاد فرمائیے، کیا دعوت اسلامی کے نام پر لیے جانے والے چندے کا کوئی ذمہ دار شرعی حیلہ کر کے مدنی کاموں میں استعمال کر سکتا ہے؟
چندے کا شرعی حیلہ تو نہیں ہوتا، البتہ زکوٰۃ فطرہ صدقات واجبہ جو ہیں ان کا شرعی حیلہ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں، تو یہ زکوٰۃ کا شرعی حیلہ ذمہ داران کے ذریعے ہوتا ہے، ذمہ داران اس کے مخصوص ہر ایک کو اگر اجازت دیں گے تو پھر مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، تو ہر ایک کو اس کی اجازت دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کی طرف نہیں ہے، اس کے مخصوص جو مالیات مجلس ہوتی ہے نا یہ اس کے حوالے کرنا ہوتا ہے کہ یہ اتنی زکوٰۃ ہے اتنے فطرے ہیں، اور مالیات کو چاہیے کہ وہ فوراً سے پیشتر ہیلا کر دیں، اور پہنچانے والوں کو بھی چاہیے کہ زکوٰۃ فوراً مالیات کے حوالے کر دیں، اس کو روکے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
روزانہ دعوت اسلامی کو کتنا وقت دیا جائے ارشاد فرمائیں؟
ڈبل 12 گھنٹے میں سے 25 گھنٹے، یعنی یہ ایک مبالغہ ہے کہ جتنا دیں اتنا کم ہے، یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو اللہ کی راہ میں جتنا ہم وقت دیں وہ کم کم اور کم ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ وقت دیجئے، البتہ مدنی انعام 2 گھنٹے والا، تو 2 گھنٹے کا مطلب یہ نہیں کہ 2 گھنٹے سے زیادہ دینے کی ممانعت ہے نا، زیادہ زیادہ وقت دیں، کم از کم 2 گھنٹے تو ہر صورت میں دعوت اسلامی کو روزانہ وقت دیا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باپا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ مشاورت میں اختلاف ہو جائے اور ذہنی ام آہنگی نہ ہو تو کیا کیا جائے؟
ایک بار بدگمانی کی کتاب پڑھ لیجئے یا بدگمانی کا کیسٹ سن لیا جائے، تو بہت سارے مسائل پر انشاءاللہ مسائل کا حل مل جائے گا. عموماً مشاورت سے ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجوہات بدگمانیاں ہوتی ہیں، تہمتوں کا دروازہ کھلتا ہے، بعض اوقات مشاورت کے اراکین بھی بھول کر جاتے ہیں اسی جس کی وجہ سے بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. حسن زن کا جام اگر مل جائے نا، بکاتا ملتا ہو تو میں تو پی ہوں، کہ ہر مسلمان کے بارے میں میں حسن زن کرنے والا بن جاؤں کہ اسی کتاب میں میں نے حدیث پڑھی ہے مسلمان پر حسن زن رکھنا یہ عمدہ عبادت ہے، عبادت کے ساتھ لفظ عمدہ بھی ہے، عمدہ عبادت مفہوم ہے حدیث شریفہ، تو بڑی یعنی پڑھنے سے بڑی رغبت ہوتی ہے نا عمل کی طرف، یار اب بدگمانی آ رہی ہے تو اسے دفع کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا بدگمانی کا، گناہ کے تو سارے اس میں امکانات موجود ہیں، ثواب کا پہلو پھر بھی نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے ثواب کی، تو اس لیے ہم حسن ظن رکھ کر ثواب کیوں نہ کما لیں، تو اگلے کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو تو اس کو حسن ظن کی طرف لے جانا یہ بھی اس کا ایک علاج بھی ہے کہ حسن ظن کی طرف لے جا کہ نہیں یار ایسا نہیں ہے، اپنے گناہوں کی طرف آدمی نظر کرے کیا میں کون سا اچھا آدمی ہوں یار، اس کے بارے میں تو میں بدگمانی کر رہا ہوں، میں تو کنفرم برا ہوں، اپنے گناہ کو یاد کر کے آدمی سوچے کہ اس کے بارے میں میرے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، تو اس طرح انشاءاللہ بدگمانی کا علاج بھی ملتا چلا جائے گا اور آپ کی ذہنی ہم آہنگیاں بھی ہوتی چلی جائیں گی. پھر بھی اگر ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے تو دوسرے پر اس کا اظہار اس وقت تک نہ کرے جب تک آپ کو شریعت اس کی اجازت نہ دے، ورنہ پھر وہ گناہوں کا سلسلہ ہو جائے گا کہ ذرا ہم کسی کے بارے میں کوئی اظہار رائے کرتے نا تو اگلا اگر منہ پھٹ ہوتا نا تو پھر ہم چاہے لاکھ محتاط جبلہ کہیں اگلا پھٹ کر کے وہ تہمت جڑ دیتا ہے، ہاں میں اس کو جانتا ہوں، ہے ہی ایسا. پھر وہ اس کے عیب کھولنا شروع کر دیتا ہے کہ اس دن یوں کہا تھا, اس کو یوں کہا تھا, مجھے یوں کہا تھا, اس کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا. وہ اگلا جو ہمارے سامنے ہے نا, خالی ہمیں ابھی ایک تھوڑا وسوسے شروع ہوئے تھے اور اگلے نے جس کے سامنے ہم نے یہ بات کی اس کو ڈیگریڈ کر دیا, ہماری نظر میں گرا دیا. اب وہ مجلس مشاورت کا وہ ذمہ دار ہمیں ایک آنکھ نہیں بھاتا. تو یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ معاشرے میں پائی جاتی ہیں باتیں. تو ان سب کا علاج وہ یہ کہ حسن زن, کہ میں سب سے برا ہوں, مجھ سے سارے مسلمان اچھے ہیں, تو یہ ذہن بنا لیں تو انشاءاللہ کئی مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے باوجود اگر ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے, کسی بات میں اختلاف ہے, تو سب سے پہلے اسی سے احسن طریقے پر اچھے انداز میں بڑی معافی تلافی کر کے اس سے بات شروع کرے اور اس کو سمجھائے. خود اگر سمجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا یا خطرہ ہے کہ لڑائی ہو جائے گی, یا سمجھایا لیکن بات نہیں بنی اور آپ کو یوں لگتا کہ میں اپنے موقف میں بالکل درست ہوں, تو پھر اس سے بڑے ذمہ دار صرف اسی کو بتائیں اور نیت یہ ہو کہ میں اس کی یہ خامی دور کرنا چاہتا ہوں. تو اس طرح اس کے ذریعے پھر بڑھتے بڑھتے آگے مرکزی مجلس شورا کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرے, اس کے نگران کے ذریعے حل کرے. اور مرکزی مجلس شورا کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے نا, جبکہ وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو, تو وہ آخری فیصلہ ہے, اس کے بعد آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں مرکزی مجلس شورا کے بارے میں کوئی مسائل ہیں تو نگران سے رجوع کریں, نگران شورا سے. نگران شورا کے کوئی ایسی آپ کو اختلاف ہے تو اس وقت بولتے وقت میں زندہ ہوں, آپ مجھ سے رجوع کریں, میں انشاءاللہ ان کو سمجھاؤں گا اور جو بھی یعنی کہ طریقہ کار کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کروں گا. یہ اگر آپ اس طرح سلسلے وار اسٹیپ بائی اسٹیپ جس کو آپ بولتے ہیں آپ چلیں گے تو علاقے میں حالات خراب نہیں ہوں گے. اگر آپ نے ہر ایک کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایسا 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 ہے تو گناہوں کا بہت بڑا پھاٹک کھل جائے گا اور بہت دین کے کام کو بھی نقصان ہوگا, آپ کے اعمال نامے کو بھی نقصان ہوگا. اس سے باز رہے, بعض نادان اس طرح جب کر دیتے ہیں نا پھر اتنا نقصان ہو جائے گا, پھر یہ سلح کر بھی لیتے ہیں آپس میں لیکن وہ جو نقصان ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے, اس کی تلافی مشکل ہو جاتی ہے. تو حکمت عملی سے کام لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.